بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفطرة ومفهومها وتقسيمها ومظاهرها وخصائلها. گزشتہ سے پیوستہ فطرت، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اس کا شرعی معنی، اور اس کی تقسیم، اور فطرت کے مظاہر اور خصائل. فطرت کا لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی اور تقسیم کے متعلق آپ نے پچھلی کلاس میں چند باتیں سماعت فرمائیں. آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ فطرت کے مظاہر اور خصائل کی تعداد کے متعلق ہوگی. فطرت کے مظاہر اور خصائل کی تعداد کو بیان کرنے سے پہلے ایک نوٹ لکھیے جو آپ کے ساتھ زندگی میں میدان علم اور میدان عمل میں ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے: شریعت اسلامیہ ایک خوبصورت دین کا نام ہے. اس کے تمام پہلو خوبصورت ہے، اس لیے نازک سے نازک مسائل پر گفتگو بھی دین اسلام جب کرتا ہے اس کی تعبیر بھی خوبصورت ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات جب کوئی سوال کرتے ہیں اور وہ سوال ایسا ہوتا جس کو بسا اوقات انسان شرم و حیا کے تناظر میں دیکھے تو زبان پہ لانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ دین تھا اس لیے سوال کرنے سے پہلے وہ یہ آیت پڑھا کرتی تھی: ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اس لیے کوئی بھی ایسا پہلو پیش کیا جائے تو اس سے پہلے اس آیت کو پیش کر کے گفتگو مکمل ہونی چاہیے. دوسری بات، شریعت نے اس انداز سے خوبصورت تعبیرات کا رواج مسلمانوں کو دیا ہے اور بری تعبیرات سے اس انداز سے ڈرایا ہے کہ جب قرآن کو کھولتے ہیں تو وہاں تعبیرات اتنی گہری ہوتی ہیں اور اتنی پولائٹ ہیں. نساؤکم حرص لکم فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. مسائل کا حل بھی اور انتہا درجے کی احترام اور عزت کی تعبیرات اور تہذیب کی بلندی کی تعبیرات. تو فطرت کے خصائل اور مظاہر کی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے چند احادیث ہم پیش کریں گے، ان کی روشنی میں پھر فطرت کے خصائل اور مظاہر کا تعین ہوگا، پھر ان کی تفصیلات انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. پہلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، انبیاء کی فطرت ہیں: الحیاء، حیا کرنا، والتعطر، خوشبو لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا. تو اس حدیث سے چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ان میں حیا کو دیکھیے، یہ معنوی فطرت ہے، اس میں خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ عملی فطرت، اور نکاح کرنا یہ بھی معنوی فطرت ہے. اگرچہ نتائج کے اعتبار سے معنوی اور عملی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی فطرت ہے. دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس، پانچ چیزیں فطرت ہیں، القتال، ختنہ کرنا، والاستحداد، اپنے جسم کی صفائی کرنا، وقص الشارع، اور مونچھوں کے بال کٹوانا، وتقلیم الاظفار، اور ناخن کٹوانا، ونتف الابط، اور اپنے بازوؤں کے نیچے سے بالوں کو دور کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس میں چھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، خمس فی الرأس وخمس فی الجسد، پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمن میں جو سر کے متعلقہ تھی ان کو حکم دیا، وخمس فی الجسد، اور پانچ چیزیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور آزمائش کی، ان کا تعلق جسم کے ساتھ. پھر الرأس قص الشارب، سر کی پانچ چیزیں، المضمضہ، کلی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، وفرق الرأس، اور سر کے بالوں کی مانگ نکالنا، وفي الجسد تقليم الاظفار، اور جسم میں پانچ چیزوں کی آزمائش کی گئی، ناخن کاٹنا، وحلق العانہ، اور جسم کے مخصوص حصوں سے بالوں کو دور کرنا، والختان، اور ختنہ کرنا، ونقف الابط، اور بازوؤں کے نیچے سے صفائی کرنا، وغسل مكان الغائط والبول بالماء، اور قضاء حاجت کے بعد اپنی صفائی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں المضمضہ ایک زائد صفت کا تذکرہ ہوا، یہ بھی عملی ایک خصلت ہے. والاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی عملی فطرت ہے. فرق الرأس، بالوں کی مانگ نکالنا، یہ بھی عملی فطرت ہے. وغسل مكان الغائط والبول بالماء، اور استنجا کرنا، یہ بھی ایک عملی فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الفطرۃ خمس، اور دوسری روایت میں آتا ہے خمس من الفطرۃ، الختان، والاستحداد، وتقلیم الاظفار، ونتف الابط، و کف الشارب، اور یہ پانچوں چیزیں پچھلی روایت میں گزر چکی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عشر من الفطرہ، دس چیزیں فطرت کی نشانی ہیں، قص الشارب، مونچھوں کے بال کٹوانا، وإعفاء اللحية، داڑھی کو معاف کرنا، والسواك، اور مسواک کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، وقص الأظافر، اور ناخنوں کو کاٹ، وغسل البراجم، اور جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء، اور اسی طرح اپنے جسم سے زائد بالوں کو دور کرنا، وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء، اور استنجاء کرنا. راوی مسعد روایت کرتے ہیں، ونسیت العاشرہ، اور میں دسویں بات بھول گیا، الا ان تكون المضمضه، شاید کہ آپ نے کلی کا تذکرہ کیا. اسی طرح کی ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہے، عشر من السنہ، جس طرح حدیث ہے عشر من الفطرہ، فطرت کی دس چیزیں ہیں، اسی طرح عشر من السنہ، سنت کی دس چیزیں ہیں. تو یہ حدیث ایک واضح اور بیین ثبوت ہے کہ فطرت سے مراد سنت بھی ہے. قص الشارب، مونچھوں کے بالوں کو کاٹنا، وإعفاء اللحاء، داڑھی کو معاف کرنا، والسواك، اور مسواک کرنا، والاستنثار بالماء، اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اس کو اچھی طرح جھاڑنا، وقص الاظافر، اور ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانة، اور یہ باقی وہی چیزیں جو پچھلی روایات میں پیش کی گئیں. یہاں ایک بات کا اضافہ ہوا، والاستنثار بالماء، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح جھاڑنا، والانتضاح، دوسری روایت میں لفظ ہے والانتضاح، وضو کرنے کے بعد پانی چلو میں لے کر چھینٹے لگانا، یہ بھی عملی فطرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری، اس کو بھی معنوی فطرت بیان کیا. آثار کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے، احادیث کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے، توکل، حسن ظن، تقدیر پر ایمان لانا، صحابہ کرام کا منہج جو اللہ کے رسول نے سکھایا، تربیت کا طریقہ، نمازوں کو وقت پر پڑھنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو لگانا، اور نکاح کرنا، اور حیا کرنا، اور اسی طرح دل کی صفائی کرنا، اور دودھ کو پسند کرنا، یہ سب معنوی فطرت کے مختلف پہلو ہیں. ان احادیث کی روشنی میں فطرت کی دونوں تقسیمات ہمیں سمجھ میں آئیں، معنوی فطرت اور عملی فطرت. آج ہم ابتدا کرنا چاہیں گے پہلی حدیث سے، اور وہ ہے اربع من سنن المرسلین، الحیاء والتعطر والسواك والنكاح، چار چیزیں انبیاء کی خصائل ہیں، انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کی فطرت ہے. تو آج ہم جس فطرت کے پہلو کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے الحیا. حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا یہ ایک ایسا وصف ہے جس کو شرم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان ایسے ہر پہلو سے بچے جو پہلو اس کے رب کو پسند نہیں ہے، ہر ایسے پہلو سے بچے جس سے لوگ اسے برا کہیں. حیا سے مراد حشمت اور تر و تازگی بھی ہے. انسان اگر اس کے اندر حیا ہو تو اس کا ایک وقار ہوتا ہے، انسان کے اندر اگر حیا ہو تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی تر و تازگی ہوتی ہے. حیا سے مراد زندہ رہنا بھی ہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ دَيِّنَ، اصل زندگی انسان کی حیا کے ساتھ ہی ہے. حیا سے مراد کسی چیز کا نمایاں ہونا، حَيَّ الطَّرِيق، راستے کا نمایاں ہونا. انسان کا ایمان نمایاں اللہ کے ہاں اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اللہ حیا کی توفیق دیتے ہیں. حیا سے مراد باز رہنا بھی ہے. انسان کے اندر حیا ہو تو ہر بری حرکت سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے. حیا سے مراد لحاظ کرنا بھی ہے. انسان کے اندر حیا ہو تو اس کے اندر کسی کا احترام کرنا اور لحاظ کرنا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ لمبی زبان والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں بے حیا ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں تو جو چاہے کر لے، تجھے کون روکنے والا ہے. حشمت اور تر و تازگی، انسان کا ایمان، بلکہ بعض نے تو لکھا انسان کے چہرے سے جو تر و تازگی نظر آتی ہے اس میں بھی حیا کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ تر و تازگی کسی ایسے شخص کو نصیب ہو جو اللہ کی عبادت میں کمی نہیں کرتا. اس لیے کہنے والے نے کہا، یعیش المرء مستحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحاء، یعیش المرء مستحیا بخیر. اللہ کی قسم، انسان خیر والی زندگی اس وقت تک گزارتا ہے جب تک اس میں حیا ہوتی ہے. ويبقى العود ما بقي اللحاء، درخت سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا چھلکا نہ اتارا جائے. جب چھلکا اتر جائے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کا حیا ختم ہو جائے اس کا ایمان بھی خشک ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں سرسبز و شاداب درخت کو کس طرح اس کی کیئر کی جاتی ہے، اور جو درخت کتنا بھی اونچا ہو اگر خشک ہو جائے آخر اس کو کاٹ کر جلانے کا ہی کام آتا ہے. حیا شرم کو بھی کہتے ہیں. ابھی آپ نے معنی لکھا، لولا الحیاء لهاج الاستعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار. شاعر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے، لولا الحیاء لہاجن استعذار، جس کے ساتھ مجھے انس اور محبت تھی اس کی وفات پہ اگر حیا نہ ہوتا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ گرتے نظر آتے. ولزرت قبرك والحبيب يزار، اور میں اس کی قبر کی زیارت بھی کرتا اور ہمیشہ جس سے تعلق ہو اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے. تو یہاں بھی لولا الحیاء شرم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مقدس فرمان میں اس بات کو بیان کر دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا جب نہ ہو پھر انسان کے سامنے کوئی لحاظ نہیں ہوتا، پھر وہ کسی بھی گناہ سے نہیں رکتا. حیا ایک ایسی حد فاصل ہے، ایسی رکاوٹ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی پریشانی سے بچا سکتا ہے. اتفاق ایسا ہوا، امام قرنبی جو امام بخاری کے استاد ہیں، بچپن میں ان کی زندگی کے کچھ ایام ایسے بھی آئے کہ یہ راستوں کے کناروں اور چرستوں پہ کھڑے ہوتے. ایک دن اتفاق سے کچھ طلباء وہاں سے گزرے، کوکبت من الناس، ستاروں کی طرح ٹمٹماتے ہوئے لوگ گزرے. تو دیکھ کے یہ تنبہ پریشان ہو گئے، اور ان کی زندگی کچھ ایسی ہی تھی جیسے آج کل کسی بھی روڈ پہ کسی بھی چرستے پہ اوباش لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قالوا کوکبۃ من الناس اصحاب العلم، یہ علم والے طلباء ہیں. اصحاب شعبہ، یہ شعبہ محدث کے شاگرد ہیں. قال من شعبہ، یہ شعبہ کون ہے؟ قالوا محدث، وہ محدث ہے. قال من المحدث، محدث کیا ہوتا ہے؟ قالوا الذي يحدث الحديث، جو حدیثوں کو بیان کرے. فمشا، ان طلباء کے پیچھے چل پڑا. امام قرنبی جب محدث شعبہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حالت دیکھی، سمجھ گئے، کہتے یا محدث، حدیث نہیں، اے محدث مجھے بھی حدیث سناؤ. سبتسم تو امام شعبہ بن حجاج مسکرائے اور کہتے ہیں لست ممن تحدث، تم اس قابل نہیں ہو کہ تجھے حدیث سنائی جائے. فأخذ الخنجر، اس نے آرام سے خنجر نکالا تو کیا کہتے ہیں؟ لتحدثنني او لأطعنن في رأسك، حدیث سناتی ہو کہ سر کے دو حصے کر دوں. شعبہ محدث نے جب یہ الفاظ سنے اور ان کا طرز تکلم دیکھا، سمجھ گئے، ایک لمحے کے لیے رکے اور پوری سند دے کے آئے. حدثنا ربعی عن فلان عن فلان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے تو کر لے. خنجر کو پھینکا اور کہا بتاؤ حیا کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں، جاؤ وضو کرو، غسل کرو. گئے، وضو کیا، غسل کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی. فلازمہ، اور اس وقت پڑھنا شروع کیا. وہ امام بخاری کے آج اساتذہ کی فہرست میں موجود ہے. یہاں دو فائدے میں آپ کو لکھوانا چاہوں گا اس حدیث کی روشنی میں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلا فائدہ، حیا انسان کو دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچاتا ہے. دوسرا فائدہ جو آپ کو زندگی میں بہت کام دے گا، کبھی بھی کسی کی ہدایت سے نا امید نہ ہونا. کسی وقت بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ سکتا ہے جس میں اس کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ کر دے. اور اس کے لیے میں بطور دلیل صحیح الجامع کی روایت پیش کروں گا. آپ نے نام سنا ہوگا امام مہدی کا, اور آپ کا عقیدہ بھی ہوگا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے, اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. کیسے امام مہدی بنیں گے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے یصلحہ اللہ فی اللیل, پہلے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا, ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی بنا دیں گے. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کیا لکھا ہے, کبھی بھی کسی کی ہدایت کے بارے میں نا امید نہ ہوا جائے, کوشش کی جائے, دعا کی جائے, یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو حیا کے لغوی آپ نے آٹھ معانی سنے. حیا کی اصطلاحی تعریف ابو حیانی بیان کرتے ہیں, هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. هو انقباض النفس في شيء وتركه, کسی چیز کو کرتے اور چھوڑتے نفس میں گھٹن محسوس کرنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے ملامت نہ کریں, اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو لوگ ملامت نہ کریں. تو یہ برائی کس لیے چھوڑتا ہے؟ لوگوں کی ملامت کے ڈر سے. بسا اوقات لوگوں کی ملامت بھی انسان کو برائی سے روک دیتی ہے. ابن علان نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے, خلق یبعث علی ترک القبیح من الاقوال والافعال والاخلاق يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي حق. حیا ایک ایسا داخلی وصف ہے, انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہر قسم کے قبی اقوال, قبی افعال اور قبی اخلاق سے اسے روکتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ کہ اگر کوئی بری بات, برا کام, برا رویہ میرا پیش ہوا تو کوئی شخص بھی میری عزت نہیں کرے گا. ابن مفلح حیا کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں, خلق یبعث علی فعل الحسد وترک القبیح. حیا ایک ایسا وصف ہے جو ہمیشہ انسان کو اچھائی پر اکساتا ہے اور برائی کو چھوڑنے پر تیار کرتا ہے. جاہل حیا کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں, غض الطرف والانقباض عن الكلام حشمة للمستحيا منه. بری بات, برا عمل, برے رویے پر آنکھیں بند کر لینا, دل میں گھٹن محسوس کرنا, نہیں میں کوئی بری بات نہیں کروں گا, میں کوئی برا کام نہیں کروں گا. کیوں؟ حشمة للمستحيا منه, اللہ سے حیا کرتے ہوئے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا, میں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. پانچویں تعریف, بعض علماء نے حیا کی تعریف کچھ یوں کی ہے, هو انحصار النفس خوف اتيان القبائح والحذر من الذم والسب، نفس کو لگام دینا کہیں یہ قباحتوں کی طرف نہ چلا جائے اور دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث نہ بن جائے اور دنیا اور آخرت میں برے القابات کا مجھے مستحق نہ بنا دے. ان پانچوں تعریفوں کو اگر جمع کیا جائے تو آپ ایک دو تین چار پانچ ترتیب سے چند باتیں لکھ سکتے ہیں. حیا انسانی زندگی کا داخلی ایسا وصف ہے، نمبر ایک، جو اسے ہر وقت اچھائی پر تیار کرتا ہے، نمبر دو، اور ہر قبی قول فعل اور اخلاق سے روکتا ہے، نمبر تین، ایسا وصف جو ہر بری بات برے فعل برے اخلاق سے انسان کے دل میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے، نمبر چار، جس کو دیکھتے ہی انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، نمبر چھ، ایسا وقف جو قباحتوں کی طرف جانے سے انسانی نفس کو لگام دیتا ہے، نمبر سات، اور ایسا وقف جو انسان کو دنیاوی اور اخروی ذلتوں سے بچانے کے لیے ہر برے فعل قول اور اخلاق سے محفوظ کرتا ہے. ایک مرتبہ پھر سنیے، نمبر ایک، اچھائیوں کی طرف اکساتا ہے، نمبر دو، برے قول اور فعل اور اخلاق سے روکتا ہے، نمبر تین، دل میں گھٹن پیدا کرتا ہے، نمبر چار، جس کو دیکھ کر انسان کو ناپسندید کے اظہار پہ مجبور کرتا ہے، نمبر پانچ، نفس کو لگام دیتا ہے، نمبر چھ، ہر قسم کی قباحتوں سے اور اخروی اور دنیاوی ذلتوں سے بچانے کے لیے انسان کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اور نمبر سات، اللہ رب العزت کی قدر و منزلت انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، حشمت للمستحیا منہ. ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ ساتوں معانی پیدا انسان میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حیا پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی فطرت میں رکھا ہے، اور اگر کسی کا حیا کم ہو جائے اس کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں تین چیزیں آ جائیں اس کا حیا پلٹ کے واپس آ سکتا ہے. التعظیم بالمودہ، اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی عظمت اور محبت اس کے دل میں آ جائے، نمبر دو، رؤیت الآلاء، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے والا بن جائے، رؤیت التقصیر، اور اپنی کمی اور کوتاہی کو شمار کرنے لگ جائے تو حیا اس میں واپس پلٹ کیا جاتی ہے. اس سے پتہ چلا جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت نہیں، نمبر دو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا بلکہ شکوے شکایات کرتا ہے، نمبر تین، جو اپنی برائیوں کی بجائے دنیا کی برائیوں پہ اپنی زبان کو چلاتا ہے، یہ حیا سے ہمیشہ خالی رہتا ہے. حیا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد حیا کی اقسام. علماء نے حیا کی 10 قسمیں بیان کی ہیں. حیا الجنایہ، حیا الجنایہ کا معنی ہے ظلم انسان کرتا ہے تو ظلم کو یاد کر کے شرما جاتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی، ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، یہ بھول ہو گئی. لما فر هاربا في الجنه، جب اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے لباس ان کا جسم سے دور کر دیا گیا، بھاگنے لگے. قال افرارا مني يا آدم، آدم مجھ سے دور جانے کی غرض سے بھاگے ہو؟ قال لا یا رب بل حیاء منک، فرار نہیں چاہ رہا میں تو اللہ تجھ سے حیا کرتے ہوئے بھاگ رہا ہوں، اب میں کیا کروں، اپنی جان پہ خود ظلم کر بیٹھا ہوں. دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بس اوقات جانتے بوجھتے ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ جو حیا محسوس کرتے ہیں اس کو حیا الجنایہ کہتے ہیں. اور حیا الجنایہ یہ ہمیشہ انسان کو خیر کی طرف کھینچ کے لاتا ہے. حیا کی دوسری قسم حیا التقصیر، کسی چیز میں کمی کوتاہی ہوگی اس سے انسان کو حیا آئے، جیسا کہ فرشتوں کو حیا آتی ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفتر، تھکتے بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کو کیا کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تو پاک ہے ہم نے واقعتاً تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، گویا کہ اپنی کمی پر ان کو حیا آ رہی ہوگی حالانکہ وہ تھکتے نہیں ہیں عبادت کرتے کرتے. اسی طرح کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی طالبۃ العلم محنت کرنے کے باوجود اگر اس کو سبق نہ آئے، اس وقت جو حیا ہوتا ہے حیاء التقصیر، کہ میں نے کچھ وقت اور لگایا ہوتا تو آج سبق آ جاتا. حیا کی تیسری قسم حیاء الاجلال، اللہ کی جلالت کا حیا، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو شخص اللہ کی معرفت نے جتنا زیادہ اس نے علم حاصل کیا اتنا اللہ سے حیا اسے زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو حیاء المعرفہ بھی کہتے ہیں. اور اللہ کی معرفت کیسے آتی ہے؟ بہت سارے طریقوں میں ایک بڑا آسان سا طریقہ، جو شخص جتنا اللہ کی صفات سے متعارف ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی معرفت اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا حیا زیادہ ہوتا ہے. حیا کی چوتھی قسم حیاء الکرم، ایک شخص کو اللہ نے شان دی ہے، ایک شخص کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو کچھ چیزیں حیا کرتے ہوئے وہ نہیں بولتا، حالانکہ بول سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ تھا تو بیٹھے باتیں کر رہے، آپ نے صرف حیا کرتے وقت نہیں کہا کہ چلے جاؤ، اور ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے بہت کریم بنایا ہوتا ہے وہ اس حیا کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے کرم کو نہیں توڑتے. حیا معنی ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں، میرا کہنا ٹھیک نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیاء الکرم رکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا آپ نے کبھی نہ نہیں کی. پانچویں قسم حیاء الحشمہ، عزت کا حیاء، بعض لوگوں سے اس لیے شرماتی ہے کہ ان کی عزت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنا چاہتے تھے اپنے متعلق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہمت نہیں پڑی. کیوں؟ لمکان ابنته مني، وہ خود فرماتے ہیں کیونکہ سوال کا تعلق ایسا تھا کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہی نہیں، وہ میری اہلیہ کے والد بھی تھے. تو میں نے پھر ایک صحابی کو کہا کہ تم سوال کرو. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اور اس عزت کی وجہ سے وہ خود سوال نہیں کر سکے. یہ حیا، یہ شرم، یہ بھی محبوب ہے، یہ اعتماد، یہ حجاب صحابہ کرام کو سکھایا گیا. چھٹی قسم حیاء الاستحقار واستصغار النفس. بسا اوقات حیاء حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتا ہے، اتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ شرم آ جاتی ہے. جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اپنی ضروریات، تو اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھتا ہے، بس وقت مانگتے مانگتے رک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکم یہ ہے کہ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو اتنا اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ ہے فَلْيُكْثِرْ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ، کثرت سے مانگو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اس سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے. تو حیاء الاستحقار و حیاء الاستصغار للنفس، اگر تو اللہ کے سامنے اس طرح کی شرم ہو تو یہ اچھی نہیں. ہاں اگر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے حیا کی جائے تو یہ اچھی چیز اس وقت نہیں ہوگی کہ جب انسان کسی دنیا دار کو اپنے سے بلند سمجھ رہا ہے. ہاں اگر کسی عالم کو سمجھ رہا ہے تو پھر یہ حیا اس کو کم از کم اس کے پراپر درجے پہ رکھنے میں مدد دے گا. ساتواں حیا، حیا المحبہ، حیاء المحبہ، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے بھی حیا کرتا ہے. کس چیز کی وجہ سے حیا کرتا ہے؟ کہ میں اس کو ملنا چاہتا تھا لیکن اس کیفیت میں نہیں ملنا چاہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیاء المحبہ بھی سکھائی کہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھو کہ جس حالت میں تم کسی وقت بھی اللہ کے پاس جانا ہو تو تمہیں اپنے محبوب خالق و مالک سے ملنے میں شرم محسوس نہ ہو. آٹھویں قسم حیاء العبودیہ، عبودیت کی حیا، یہ بھی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں ہو. جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں عبودیت میں حیا نہیں ہوتی. عبودیت سے مراد عبادت میں حیا نہیں ہوتی. انسان عبادت میں خشوع اور خضوع اس وقت پیدا کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی بہت ساری محبت ہو، لیکن اس محبت کے ساتھ خوف بھی ہو کہ نہ جانے میری عبادت قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. حیاء الشرف والعزہ، عزت اور شرف کا حیا. کسی بڑے انسان سے اگر چھوٹا کو کام ہو اس کو شرم آتی ہے، نہیں یہ میرے لائق نہیں تھا. ایک انسان کے پاس کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہیں، اس کے پاس کی مانگنے آ گیا تو جیب سے نکال کے پانچ روپے دے دے، اگر اس کی حیا زندہ ہے تو ضرور شرمندہ ہوگا یا ضرور کہے گا اچھا ایسا کرو تم تھوڑی دیر رک جاؤ. لیکن اگر وہ اللہ نہ کرے بے حیا ہو جائے تو اس کا جی یہی چاہے گا کہ پانچ بھی کیا ہے، اس کو تھوڑے دینے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حاتم طائی کے پاس جب ایک آیا تھا ایک وقت کھانا لینے کے لیے، وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی تھی. کہا مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے. کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا, میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا. جو شرف اور عزت کا حیا ہے ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے, جس کا ایمان جتنا قوی ہے اتنی اس کے اندر عزت و شرف کا حیا اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ میرے لیول سے بہت نیچے کام ہے, میں نہیں ایسا کروں گا. حیاء المرء من نفسی, انسان اپنے آپ سے حیا کرتا ہے. یہ حیا انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی حقیقت سے متعارف ہو جاتا ہے. گویا کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو نفس رکھے ہیں, ایک نفس دوسرے سے ڈرتا ہے, حیا کرتا ہے. کیسے؟ کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی اور میں کس کاموں میں پڑا ہوں, یہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک طرف کر رہا ہوتا ہے, دوسری طرف دوسرا نفس اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قلب مطمئن اور نفس لوامہ, یہ نفس امارہ کو جھنجھوڑتا ہے, جب قوت والا ہو جاتا ہے تو یہ حیا اس شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہ بہت محمود چیز ہے. جب تک انسان اپنے آپ سے حیا کرتا ہے تو امام ابن القیم کہتے ہیں جو اپنے آپ سے حیا کرتا ہے وہ دوسرے سے ضرور حیا کرے گا. حیا کی ان 10 قسموں کے بعد حیا کی اہمیت اور فضیلت اور ثمرات. حیا ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 9, صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 35, سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, الایمان بضع و60 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں, خصلتے ہیں, اور حیا بھی ایمان کی ایک خصلت ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے, والایمان فی الجنہ, اور ایمان انسان کو جنت لے جائے گا, والبزاء من الجفا, بد زبانی یہ جفا سے ہے, والجفاء فی النار, بد زبانی جہنم میں لے جائے گی. اس لیے یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے جو آپ کی زندگی کو رونق دے سکتا ہے, بد گمان اور بد زبان, نہ اس کو دنیا میں کوئی چین ہے نہ آخرت میں ہی چین ہوگا اگر اس نے توبہ نہ کی. بد گمان خواہ اللہ کے بارے میں ہو یا لوگوں کے بارے میں ہو, اور بد زبان جو شریعت کے بارے میں ہو یا لوگوں کے بارے میں ہو, یہ لوگ چین نہیں نصیب ان کو ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیاء اور ایمان ان کو دنیا میں اکٹھے اتارا گیا, فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیاء نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا, ایمان نہ ہو تو حیا نہیں ہوتی. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان. حیا کرنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ ایمان کے دو شعبے ہیں. والبزاء والبیان شعبتان من النفاق, بد زبانی کرنا اور لمبی زبان اپنی کر لینا یہ نفاق کے دو شعبے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیاء تو سارے کی ساری خیر کا ہی نام ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیاء سے ہمیشہ خیر ہی آتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا فواللہ ما فی المرء خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، اللہ کی قسم وہ شخص خیر سے خالی ہو جاتا ہے جو بے حیا ہو جاتا ہے. نہ اس کی زندگی میں کوئی خیر ہے، نہ اس دنیا میں کوئی خیر ہے جہاں سے حیا ختم ہو جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من الانصار، ایک انصاری شخص کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وهو يعظ اخاه في الحياء، اور وہ کہہ رہا تھا یہ کیا تم ہر وقت حیا کرتے رہتے ہو، شرماتی رہتے ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه، اس کو چھوڑ دو، فإن الحياء من الإيمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، تم حیا سے نہیں روک رہے، تم تو ایمان سے اسے روک رہے ہو. وهب بن منبه فرمایا کرتے تھے الإيمان عريان، لوگوں ایمان بے لباس ہے، ولباسه التقوى، اور ایمان کا اصل لباس تقوى ہے، وزینته الحیاء، اور ایمان کی خوبصورتی حیا ہے، وماله العفة، اور ایمان کا مال و دولت امیر ہونا پاک دامنی ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ما كان الفحش في شيء قط الا شانه، جس چیز میں فحش گوئی آ جائے اس چیز کو بدنما بنا دیتی ہے. ولا كان الحياء في شيء قط الا زانه، اور حیا جس گفتگو میں آ جائے، جس چیز میں آ جائے، وہ چیز ہمیشہ خوبصورت بن جاتی ہے. مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، صحیح بخاری کی روایت، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا یہ دونوں علم نہیں سیکھ سکتے. حیا کیسے؟ اچھا میں اب فلان سے پوچھوں وہ کیا کہے گا؟ نہیں، حیا دین سیکھنے سے معنی نہیں ہونا چاہیے. قبیصہ صحابی کتنے بڑے تھے، ہڈیاں باریک ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن سیکھنے آ گئے. مستکبر کیسے؟ لو اس سے پڑھوں میں، اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم تو نہیں ہے. یہ کون سی کو نئی بات بتا رہے ہیں؟ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو حیا جیسی عظیم نعمت سے نوازے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.